जुमा 23 सितंबर के सैरबीन के साथ आदिल शाह सेब का सलाम। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी की फिजा है, लोगों में इस्तराब है।
पहला तो असर ये होता है कि दिल टूट जाता है, कमर में पेट में दर्द हो जाता है, बस कहते हैं कि अभी गए कि अभी गए, फायरिंग से पहले ही गए।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, शुमाइला जाफरी से खबरें सुनिए। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में उड़ी के मकाम पर होने वाले हमले के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी जारी है। एक तरफ इंडिया की फौजों के हमले के लिए तैयार होने की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी जानब पाकिस्तानी फौज भी सरहदों पर चुकन्नी है। इस सारी सूरत हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले लोग गैर यकीनी का शिकार हैं। चकोटी और इसके नवाही इलाके उड़ी से काफ़ी करीब हैं। यहाँ कशीदगी के बाद क्या माहौल है, यही जानने की कोशिश की है ताबिंदा कौकब ने।
चकोटी की रिहायशी हन्नफ बीबी फौरी और बुनियादी ज़रूरत का सामान अपने घर के अंदर बने छोटे से बंकर में मुंतकिल कर रही हैं। ये बंकर उन्होंने कई साल पहले उस वक्त बनाया था जब उनका घर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली फायरिंग की जद में आया। आज फिर उन्हें इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है।
बंकर बनाए, बंकर बहुत पुराने हो चुके हैं, बच्चे जाते डरते हैं, बहुत डरते हैं, कहते हैं कि अगर इधर गोले से बच गए तो मोर्चे में नहीं बचेंगे, उधर से फायर आता है, अगर उस पर गिर गया या दाएं बाएं गिर गया मोर्चा बैठ जाएगा, हम नीचे ही दब के मर जाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पहली मर्तबा उड़ी हमलों का जिक्र करते हुए कहा है कि इंडिया इस हवाले से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है। वो न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे। तफसील के साथ सलीम रिज़वी।
न्यूयॉर्क के वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ नाश्ता करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पहली मरतबा भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के उड़ी फौजी हेडक्वार्टर पर मुसल्ला हमलों का जिक्र किया। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि भारत उन हमलों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर गलत तौर पर लगा रहा है।
सोपोर में जो वाकया हुआ है उसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मुनासिब बात नहीं है। उसकी बाकायदा एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। कभी आप 10-12 घंटों में किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं? सबके दिलों में शकूक पैदा हुए हैं।
इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में 3 मकामात पर इंसदादे दहशतगर्दी कमांडो फोर्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। जफर सैयद।
कमांडोज की तैनाती महाराष्ट्र के मगरबी साहली इलाके उरण में स्कूल के 2 बच्चों के इस दावे के बाद अमल में लाई गई कि उन्होंने कुछ मुश्तबे अफराद को नेवल बेस के करीब देखा है। महाराष्ट्र की साहिली पट्टी को पहले ही हाई अलर्ट किया जा चुका है। मुंबई पुलिस ने बच्चों की जानिब से दी गई तफसील के मुताबिक मुश्तबे अफराद के खाके भी जारी किए हैं। ताहम अभी तक इस हवाले से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। महाराष्ट्र के वजीर आला ने अवाम से अपील की है कि वो परेशान न हो क्योंकि सूरत हाल की कड़ी निगरानी की जा रही है। उरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और इंडिया के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से करीब ही वाक़ है।
और महाराष्ट्र में ही सख्त गिर हिंदू जमात MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पाकिस्तानी फनकारों और अदाकारों को भारत छोड़ने की धमकी दी है। सबा नाज।
सख्त गिर हिंदू तंजीम MNS के रहनुमा उमई खोपकर ने कहा है कि वो सब पाकिस्तानी फनकारों और अदाकारों को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का वक्त देते हैं। अगर 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तानी फनकारों और अदाकारों ने भारत नहीं छोड़ा तो उनकी तंजीम सख्त रवैया अपनाएगी। MNS की जनरल सेक्रेटरी शालिनी ठाकुरे का कहना है कि अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट भारत नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। पार्टी का कहना है कि इस सिलसिले में फिल्म साजों को भी खत लिखकर तंबीह की जा रही है। गुज़िश्ता माह ही शिवसेना ने मुंबई में पाकिस्तानी गजल गुलकार गुलाम अली के एक प्रोग्राम की मुखालफत की थी।
पाकिस्तानी फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के मुताबिक रूसी बरी फौज के दस्ते पहली मरतबा मुश्तरका फौजी मशकों के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं। हारून रशीद।
ISPR की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि पाकिस्तान और रूस की बर्री अफवाज के दरमियान होने वाली ये मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान और रूस की बर्री अफवाज के दरमियान होने वाली इन मशकों का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई तआवुन को मजीद बढ़ाना है। मुश्तरका मशकों में दोनों ममालिक की जानिब से तकरीबन 200 फौजी हिस्सा लेंगे। गुज़िश्ता बरस जून में पाकिस्तान की बर्री फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ रूस गए थे जिस दौरान दिफाई तआवुन पर गौर हुआ था।
ईरान के सदर हसन रूहानी ने खित्ते में मौजूद अपने सबसे बड़े हरीफ सऊदी अरब से कहा है कि वो नजरियाती सतह पर नफरत फैलाना और अपने हमसायों को रौंदना बंद कर दे। उबैद मलिक।
نیویارک میں جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ خاص ملکوں کو اپنے ہمسایوں پر بمباری روکنی چاہیے اور دہشت گرد گروہوں کی معاونت ترک کر دینی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر سعودی عرب خطے میں ترقی اور سیکیورٹی کے ویژن کے حوالے سے سنجیدہ ہے تو اسے تقسیم کی پالیسیوں، نفرت پر مبنی نظریات اور ہمسایوں کے حقوق کو روندنے سے باز رہنا ہوگا۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
بالکڑی کا سو
تمہارا نام کیا ہے بسنت؟
میرے دشمن سمجھ رہے تھے میں اب کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا۔
وہ آ گیا، دیکھو وہ آ گیا۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
بالی ووڈ کی چٹپٹی خبریں اور گوسپ سنیے ہر سنیچر کی شام سیربین میں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر، جہاں اس وقت آپ سب سے زیادہ جو خبر پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق روسی بری فوج کا ایک دستہ پہلی مرتبہ مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے پاکستان پہنچ گیا ہے۔ آپ اس خبر کی تفصیل ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے آج کا بڑا موضوع، جس طرح آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اڑی کے مقام پر ہونے والے حملے کے بعد لائن آف کنٹرول پر کشیدگی ہے، دوسری جانب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج کرفیو کا 77واں روز ہے۔ اس ساری صورتحال میں لائن آف کنٹرول پر بسنے والے لوگ غیر یقینی کا شکار ہیں۔ چکوٹھی اور اس کے نواحی علاقے اڑی سے کافی قریب ہیں، یہاں کشیدگی کے بعد کیا ماحول ہے، یہی جاننے کی کوشش کی ہماری ساتھی تابندہ کوکب نے۔
چکوٹھی کی رہائشی ہنف بی بی فوری اور بنیادی ضرورت کا سامان اپنے گھر کے اندر بنے چھوٹے سے بنکر میں منتقل کر رہی ہیں۔ یہ بنکر انہوں نے کئی سال پہلے اس وقت بنایا تھا جب ان کا گھر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والی فائرنگ کی زد میں آیا۔ آج پھر انہیں اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، لیکن انہیں اس سے کوئی خاص امید بھی نہیں۔
بنکر بنائے، بنکر بہت پرانے ہو چکے ہیں، اتنے بچے جاتے ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ادھر گولے سے بچ گئے تو مورچے میں نہیں بچیں گے، ادھر سے فائر آتا ہے اگر اس پہ گر گیا یا دائیں بائیں گر گیا مورچہ بیٹھ جائے گا، ہم نیچے ہی دب کے مر جائیں گے۔
ہنف بی بی کا گھر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کی متنازع سرحد یعنی لائن آف کنٹرول سے محض 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دونوں ملکوں میں جب بھی فوجی کشیدگی بڑھتی ہے اور نوبت فائرنگ کے تبادلے تک آتی ہے تو اس کا خمیازہ چکوٹھی کے اس قصبے کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ ہنف بی بی کے لیے تو لڑائی کا خیال ہی ناقابل برداشت ہے۔
پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے، کمر میں پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، بس کہتے ہیں کہ ابھی گئے کہ ابھی گئے، فائرنگ سے پہلے ہی گئے۔
حالیہ کشیدگی کے بعد اب تک اس علاقے میں فائرنگ کا تبادلہ تو نہیں ہوا، لیکن کشیدگی یہاں شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ بھارتی قصبے اڑی سے بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ گزشتہ ہفتے جب اڑی کے مقام پر بھارتی فوجی چھاؤنی پر حملہ ہوا تو اس کی بازگشت اس علاقے تک سنائی دی گئی۔ یہاں کے رہائشی حاجی محمد دین نے بتایا کہ انہوں نے اس دن کیا دیکھا۔
دھواں دھواں میں وہ دکھائی دے رہا، جیسے آپ یہاں کھڑے ہیں وہاں پہ دیکھو نا، جس میں بادلوں کی طرح اندھیرا نظر آ رہا ہے آپ کو،
بس دھوئیں کے بادل تھے
ایسے، ہاں ایسے ہی بادل ہمیں نظر آ رہے تھے۔ تو اب تو ہم نے تو اخباروں میں پڑھا 5 بجے وہاں پہ حملہ ہوا۔
وہ کہتے ہیں کہ اچانک حملے کی صورت میں ان کے لیے علاقہ چھوڑنا بھی مشکل ہے۔
جب فائرنگ ہوتی ہے یہاں ہٹیاں تک گولے جاتے ہیں، ہٹیاں یہاں سے کم از کم 20-15 کلومیٹر ہے، وہاں تک گولے جاتے ہیں تو پھر کون سا ایریا محفوظ رہ سکتا ہے جہاں پہ آدمی جائے۔
یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اگر آپ بھاگنا بھی چاہیں تو کوئی راستہ نہیں؟
راستہ ہی نہیں ہے نا جی، راستہ تو ایک ہی ہے نا، یہاں سے نیچے جاؤ آگے گاڑی ہوگی، گاڑی ہوگی راستہ ملے گا، پیدل تو اتنا چلنے سے رہے، ذرا مشکلات تو ہوتی ہیں، بچوں کی مشکلاتیں ہیں، کوئی بچے سکول میں ہوتے ہیں، کوئی کہیں ہوتے ہیں، ان کی مشکلاتیں تو ہوتی ہیں، ان کی مشکلاتیں بھی پھر ہمارے سامنے ہو جائیں۔ اب ہمارا ایک بیٹا یا دو بیٹے سکول گئے ہوئے ہیں، اب یہاں سے بھاگ جائیں تو ہمیں کوئی اچھا تو نہیں ہے، ہم اس سے تو بہت بہتر ہے۔
چکوٹھی کا بازار، ہسپتال، کالجز اور اسکول سبھی ایک ساتھ ایسے مقام پر ہیں جو بھارتی فائرنگ کی براہ راست زد میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی خواتین گھر کے مردوں اور بچوں کو کام اور اسکولوں کی جانب روانہ کر کے دن بھر پریشان رہتی ہیں۔ مہجبین بی بی بتاتی ہیں کہ بچوں کے اسکول آنے جانے کا راستہ بھی خطرے سے خالی نہیں۔
بالکل راستہ بارڈر دے سامنے ہے،
ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਫਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ। ਮੈਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਆਪ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੂਲ ਚਲਾਓ। ਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਔਰ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਇਤਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ
ان جیسے کئی لوگ غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے بچوں کو منتقل کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔
صاف گل ہے کہ اسی رات کو سو بھی نہیں سکتے کہ بھائی کس وقت ہی خیر چلے گا تو کدھر جائیں گے، اگر کبھی راستہ نہیں ہے اور مورچے بھی نہیں ہیں اور اتنے مسائل بھی نہیں ہیں کہ اسی ادھر مورچہ بڑھاؤں یا اسی گزارا کر سکوں۔ بس رات کو تو یہ گل سوچی اسی کہ اسی اتھو چلے جلساں کہ بچوں اسی چھوٹے بچوں کو پیچھے چھوڑ ساں تا چھے دو تین بڑے ہاں کار رہے ساں۔
کئی مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کم سے کم تین تین خاندانوں کو ایک محفوظ بنکر بنا کر دے دیا جائے تو کسی بھی اچانک کشیدگی کے نتیجے میں انہیں فوری تحفظ مل جائے گا۔ ایل او سی پر کشیدگی سفارتی تلخ کلامی تک رہے یا بات گولی چلنے تک آ جائے، دونوں صورتوں میں یہاں کے لوگ مستقل اضطراب میں مبتلا رہتے ہیں۔ تابندہ کوکب، بی بی سی نیوز، چکوٹھی، لائن آف کنٹرول۔
یہ تو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے حالات آپ نے سنے۔ دوسری جانب لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں آج کرفیو کا 77واں دن ہے، کاروبار زندگی مفلوج ہے اور مسلسل 12واں جمعہ ہے کہ وہاں کی بڑی مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی پر پابندی ہے۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے کشمیر ٹائمز کی ایڈیٹر انورادھا بھسین سے بات کی اور پوچھا کہ کیا مذہب اور سیاست کو الگ نہیں رکھنا چاہیے؟
بات صرف مذہب کی نہیں ہے یہاں پہ، یہاں پہ جو ان کے بیسک لوگوں کے انسانی حقوق ہیں ان کو کچلا جا رہا ہے
جی،
اور جس قسم کی کا ظلم اور تشدد کا ماحول بنا ہوا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤنز اور اریسٹ ہو رہے ہیں
جی،
مسجدوں میں نہیں جانے دینا یا جمعے پہ زیادہ ریسٹرکشنز رکھنا، ایک پورا ٹوٹل پکچر کا ہی ایک حصہ ہے۔ دوسرا ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے جس دن جمعے کے ٹائم جب لوگ مسجدوں سے باہر نکلتے ہیں تو پروٹیسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں
جی،
تو وہ ایڈمنسٹریشن کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ان کو روکنا۔
تو چلے آتے ہیں پاکستانی پرائم منسٹر وزیر اعظم نواز شریف کا جو جنرل اسمبلی میں خطاب تھا، انہوں نے شدت کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لوگوں کو انسانی حقوق کو کچلا جا رہا ہے، تو انہوں نے کافی شدت کے ساتھ اس مسئلے کو وہاں پہ اٹھایا، تو ان کے خطاب پر عمومی طور پر وہاں کا میڈیا اور تجزیہ کار کیا سوچ رہے ہیں؟
کوئی ایسا خاص ری ایکشن نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ کشمیر کا مدعا انٹرنیشنل فورمز پہ، یو این پہ اکثر اٹھایا گیا ہے، کوئی ایسی نئی چیز ان کے لیے نہیں ہے کہ یہ سال بہ سال یہ اس قسم کے بیان بازی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب پاکستان کو سوٹ کرتا ہے تو وہ اپنے سٹینڈ سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں، جب ان کو نہیں سوٹ کرتا وہ اس کو کشمیر کے عوامی حق کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو آپ کے خیال میں جی
ٹھوس قدم نہیں لیے گئے ہیں پاکستان میں بھی اپنے کشمیر کے حوالے سے؟
تو آپ کے خیال میں پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ کشمیر کو ایک دوسرے کے خلاف سکور سیٹل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اسی سے جڑا دوسرا سوال انورادھا جی کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے کشمیر میں استصواب رائے کی بات کی ہے، پلیبسٹ کی بات کی ہے، لیکن اس پر کوئی وہاں پہ مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ایون بان کی مون نے کہا کہ دونوں ملک آپس میں مل کر کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ یہ حل کریں، تو آپ کے خیال میں کیا کوئی تیسری قوت کسی تیسرے قوت کے بغیر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟
یہ موجودہ حالات میں جب کہ اور ہم 70 سال سے دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان اپنے ایک میچیور رویہ نہیں دکھا رہے ہیں کشمیر کے مسئلے کو لے کر، دونوں ہی سنجیدہ نہیں ہیں اس بات پہ، ہندوستان زور زبردستی سے یہ کشمیر کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا چاہتا ہے، پاکستان صرف بیان بازی کر کے اس سے آگے تو نہیں جاتا ہے، جو اگر یو این کی ریزولیوشنز پہ بھی چلے جائیں تو کنڈیشنز یہ ہیں کہ دونوں طرف سے فوجیں ہٹنی چاہیے اور دونوں کو ایک رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کے لیے ایک ماحول بنانا چاہیے، تو اس قسم کا ماحول تو اس سائڈ بھی نہیں بنا ہے۔ دونوں طرف سے جب یہ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے ایک تھرڈ پاور کا शायद इसमें मुदाखलत सही हो सकती है, लेकिन अगर एक कोई मच्योर रोल प्ले करना चाहे. ज्यादातर ये देखा गया है जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड ओवर होते हैं पूरे दुनिया में, वेस्टर्न पावर्स तब इंटरवीन करती हैं जब उनका अपना कोई गर्ज होता है. और उसमें उस मुदाखलत में अक्सर अल्टीमेट जो गोल होता है अमन का, वो कहीं पीछे रह जाता और सूरत हाल कुछ और ही ले लेती. तो मेरा ख्याल है सबसे पहली कोशिश तो ये भारत को भी और पाकिस्तान को ये समझने की जरूरत है कि उनको आपस में मिलजुल कर ये पहले एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि इस मसले का हल ढूंढना बहुत जरूरी है दोनों मुल्कों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, पूरे बर्रे सगीर के लिए. और अगर ये आपस में खुद कर सकें तो वो सबसे बेहतर सोल्यूशन रहे.
तो क्या अनुराधा जी ये वाजे नज़र आ रहा है इस वक्त कश्मीर में कि वहाँ पे जो कश्मीरियों की जदोजहद है वो इनकी अपनी जदोजहद है, खुसूसन इस तनाजुर में कि बार बार ये इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए गए कि वो पाकिस्तान है वो इस तहरीक को बढ़ावा देता है. इस वक्त क्या दिख रहा है कि क्या ये कश्मीरियों की अपनी ही तहरीक है?
तहरीक जो है वो कश्मीरियों की अपनी है, लेकिन जब भी तहरीक शुरू होती है पाकिस्तान उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करता है अपने फायदे के लिए, एक और कॉम्प्लिकेशन ऐड कर देता है उसमें, एक और नया डायमेंशन दे देता है जिससे अमन का रास्ता और मुश्किल हो जाता है. जो कंडीशन इंटरनल है वो तो हिंदुस्तान की जो अनडेमोक्रेटिक वेज हैं, जो उनके जो जमहूरियत जो है वो कश्मीर में आके एक डाइल्यूटेड फॉर्म में प्रैक्टिस होती है, जो बाकी मिलिट्री तरीकों से लोगों को काबू करने की कोशिश होती है. इन चीजों की वजह से और एक क्योंकि पुरानी एस्पिरेशंस हैं लोगों की, अपनी सियासी एस्पिरेशंस हैं, उसका अभी तक हल नहीं ढूंढा गया है, तो उस वजह से एक अब जो कश्मीर में होता है वो एक लोगों का अपना लोकल लेवल पे जद्दोजहद है, एक उनका स्ट्रगल है, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट करने वाला पाकिस्तान होता है.
ये थी कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भसीन. इंडिया की रियासत महाराष्ट्र की सखगीर हिंदू जमात एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने तमाम पाकिस्तानी फनकारों और अदाकारों को इंडिया छोड़ने की धमकी दी है. इस खबर की मजीद तफसीलात मैंने जानना चाही मुंबई में बीबीसी हिंदी सर्विस के हमारे साथी सुशांत एस मोहन से.
पुलिस प्रशासन ने और साथ ही जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है, जो यहाँ के कलाकार हैं, उन्होंने कई लोगों ने उनमें से कई लोगों ने पाकिस्तानी कलाकारों को आश्वासन दिया कि उन्हें इस तरह से यहाँ से जाने के लिए नहीं बोला जाएगा. अगर कोई आदमी उठकर अचानक से, जब तक भारत सरकार ये नहीं कहती है कि पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ से भगाया जाए या यहाँ से हटाया जाए या यहाँ से बाहर भेजा जाए, तब तक इस तरह की कोई भी बात से डरने की जरूरत नहीं, उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी.
अच्छा ये बताएं कि इंतजामिया की तरफ से या वहाँ पे पुलिस की तरफ से जो मकामी वहाँ पे गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कोई ऐसा रद्द अमल सामने आया जिसमें उन्होंने प्रोटेक्शन देने की बात की हो कि ये फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपकी हिफाजत भी करेंगे प्रोटेक्शन भी करेंगे, इस किस्म का कोई रद्द अमल सामने आया?
अभी आपसे बात करने से कुछ देर पहले ही मेरी दो दफे यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं, मेरी उनसे बात हुई जो मुंबई शहर पुलिस कमिश्नर हैं
जी.
उन्होंने हमसे कहा कि अगर किसी भी पाकिस्तानी कलाकार ने हमारे पास पुलिस में आके ये शिकायत दर्ज कराई कि उसे धमकाया जा रहा है या उसे यहाँ से भेजा जा रहा है, तो बिल्कुल हम उसे जाके सुरक्षा देंगे. लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया. मुझे लगता है कि शायद 48 घंटे तक कोई इस तरह का मामला, कोई इस तरह की झड़प जो है वो नहीं सामने आएगी, लेकिन 48 घंटों के बाद ये देखने वाली बात होगी कि इस तरह का कोई मामला होता है कि नहीं, और फिर कोई शिकायत पुलिस के पास जाती है या नहीं, और फिर पुलिस उस पर क्या करती है. फिलहाल तो उनका रवैया यही है कि अगर कोई शिकायत आएगी तो हम कि आपकी सुरक्षा करेंगे, अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है.
अच्छा सुशांत, तो उनका ये कहना है कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फर्ज करें ये महज धमकी ही है, इसमें फिर भी फनकारों को थोड़ा बहुत वो खौफ का माहौल तो पैदा हो गया, तो वो इस माहौल में आपके ख्याल में कैसे काम करेंगे? और इस पे कोई मतलब बॉलीवुड का आपने जिक्र किया तो वहाँ से कोई ऐसा रद्द अमल अक्सर सामने तो आ जाता है अगर कभी भी ऐसे हालात होते हैं.
आप सही कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है, लेकिन इस बार एक अलग चीज ये हो गई है कि पहली बार सीमा पे एक ऐसी घटना घटी, उड़ी में हमला हुआ और भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए, اس کے بعد ممبئی میں اورن ایک علاقہ ہے, ایک سمندری علاقہ ہے جہاں پر کچھ ایسے سندگھ لوگوں کے گھسنے کی بات کی گئی ہے جنہیں وہاں کے لوگ پہچانتے نہیں تھے, اور وہاں پاس کی بستی میں رہنے والے کچھ لڑکے تھے, انہوں نے کہا کہ ان انجان لوگوں کے پاس کچھ ہتھیار بھی تھے. اس وقت یہ معاملہ اتنا گرمایا ہوا ہے کہ کھل کر بالی ووڈ سے بھی لوگ باگ سامنے نہیں آنا چاہ رہے, لیکن ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جس میں کہ رتیش دیشمکھ جو کہ ممبئی شہر کے پرانے چیف منسٹر رہے تھے اور بالی ووڈ کے بڑے ہیرو بھی ہیں, رتیش دیشمکھ نے کہا ہے کہ عام طور پہ راجنیتک پارٹیاں اس طرح کے معاملوں میں ہمیشہ کلاکاروں کو نشانہ بناتی ہیں, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ کلاکار کسی بھی دیش کا ہو. انہوں نے نام لے کر کہا کہ چاہے وہ پاکستان سے ہو یا چاہے وہ بنگلہ دیش سے ہو, ہمیں اس طرح کی چیزوں میں کلاکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے, کلاکار راجنیتی سے الگ ہوتے ہیں. ایک نردیشک ہیں مکیش بھٹ, پاکستانی کلاکاروں کے ساتھ انہوں نے کئی فلمیں بنائی ہیں, وینا ملک کو بھی انہوں نے لانچ کیا تھا. مکیش بھٹ کا بھی کہنا ہے کہ عام طور پر جب بھی سیاست دو دیشوں کے بیچ میں گرم ہوئی ہے تو سب سے پہلا اور سب سے آسان ٹارگٹ نشانہ جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے کلاکاروں کو, اور یہ نہیں ہونا چاہیے.
یہ تھے بی بی سی ہندی سروس کے سشانت ایس موہن. پاکستان اور انڈیا دونوں میں اس وقت جنگ کی باتیں زوروں پر ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا جنگ انڈیا اور پاکستان دونوں کے حق میں ہے؟ یہی سوال اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پوچھا انڈیا کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار راجدیپ سردیسائی سے.
دیکھیے, مجھے لگتا ہے جنگ کسی کے حق میں نہیں ہوتا, کیونکہ جنگ میں خاص کر کے جب آپ کے پاس دونوں دیشوں کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے تب جنگ کی بات بھی کرنا مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک غلط میسج جا رہا ہے. لیکن ایک ماحول بنایا جا رہا ہے دونوں دیشوں میں جس سے لگتا ہے کہ بار بار جب بھی کوئی اس طرح کا آتنکوادی حملہ ہوتا ہے تو جنگ کی بات ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جنگ کے کو چھوڑ کر ہمیں کچھ ایسے قدم اٹھانے پڑیں گے تاکہ یہ جو مسئلہ ہے, کیونکہ مسئلہ تو ہے ہی آتنک کا, جو مسئلہ ہے اس کو تو سلجھانا پڑے گا, جو ٹیرر کیمپس ہیں ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کاروائی کرنی پڑے گی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پوری طرح سے جنگ کرنے سے اس کمپلیکس مسئلے کا کوئی حل ہمیں ملے گا.
جی جی, اچھا راجدیپ جی, جس طرح آپ نے ذکر کیا بھارت کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو مبینہ ٹیرر کیمپس ہیں ان کو ختم کیا جائے, دوسری طرف پاکستان وہی کشمیر کا تنازع جو کہ کافی پرانا ہے, تو ایسے میں دونوں ملکوں میں کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں اسی مسئلے کو لے کے, مگر یوں لگتا ہے جس طرح کا ماحول ایک دفعہ پھر کریٹ ہو گیا کہ جیسے ماضی سے کسی نے کوئی سبق سیکھا ہی نہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کشمیر کے مدعے کو اور آتنک کے مدعے کو دھیرے دھیرے سیپریٹ کرنا پڑے گا. آپ اسے ہر بار یا کوئی بھی اسے جوائن نہیں کر سکتا آج کے ماحول میں جو دنیا بھر کا ماحول ہے. کوئی بھی ویکتی اگر آتنکوادی ہو, اگر وہ نہتے لوگوں پر انسینٹس کو اس طرح سے مارے
جی,
تو اس کے خلاف کاروائی ہونی پڑے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ کشمیر کے مسئلے پر ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے, سولوشن وہاں بھی ڈھونڈنا ہے, لیکن ان دونوں مسئلوں کو ہمیں سیپریٹلی دیکھنا پڑے گا. اور آپ کسی بھی پولیٹیکل سولوشن یا کوئی بھی ڈائیلاگ تبھی کر سکتے ہو جب وائلنس بند ہو. اگر لوگ وائلنس پر اتر آئیں, ٹیررزم کریں, انسنٹس پر کو کبھی کبھی ٹارگیٹ کریں, تو پھر بم بلاسٹ کروائیں, تو میں نہیں سمجھتا اس ماحول میں کوئی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. تو پہلے ٹیرر ختم ہونا پڑے گا, اس کے بعد ضرور ڈائیلاگ ہونا چاہیے.
اگر جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ شدت پسندی یا ٹیررزم کو کشمیر کے معاملے سے الگ کر کے اگر دیکھا جائے تو وہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہوگا اور اسی طرح بات آگے بڑھے گی, یہ آپ کا کہنا ہے, تو یہ بتائیے کہ دونوں ممالک کے درمیان معاملات اس وقت جس نہج پر پہنچ چکے ہیں, یہ اگر کہا جائے کہ میڈیا نے انہیں پہنچا دیا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کو نارمل ہونے میں کچھ وقت لگے گا ابھی؟
دیکھیے, اگر ہم اتہاس میں جائیں تو ایسے کئی سمے آئے ہیں, کئی موقع آئے ہیں جہاں دونوں دیشوں کے بیچ میں اس طرح کی ٹکر ہوئی ہے, اس طرح کی وارداتیں ہوئی ہیں. اصل میں ہم دونوں ملک جو ہیں پڑوسی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن کچھ نہ کچھ ہمیں ایسی ایک سسٹم بنانی ہے تاکہ ہم ان جو طاقتیں ہیں جو ہم دونوں دیشوں کے بیچ میں اچھے سمبندھ نہیں چاہتے, ان کو ہمیں مارجنلائز کرنا ہی پڑے گا. اگر ہم نہ کریں, اگر پاکستان ان کے خلاف کاروائی نہ کرے, اگر بھارت پاکستان پر دباؤ نہ بڑھائے, تو کیسے بنے گا کہ وہ جو طاقتیں ہیں ان کو جب تک آپ مارجنلائز نہیں کریں گے, تو ہم دونوں جو پڑوسی ملک ہیں जिनमें कई ऐसे चीजें हैं जहां हम एक दूसरे के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर सकते हैं, कई चीजों पर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन कोऑपरेशन तभी होगा जब एक माहौल बनेगा, और उस माहौल बनाने में हमें बहुत वक्त लगेगा शायद, लेकिन फिर भी कोशिश तो लगातार करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पड़ोसी है, हम ज्योग्राफी नहीं बदल सकते। कई और ऐसे चीजें हैं जहां जरूर दोनों देशों के बीच में कश्मीरियों को साथ लेकर कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकल सकता है।
ये थे इंडिया के सीनियर साफी राजीव सरदेसाई। पाकिस्तानी वजीर दाखला का कहना है कि इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के उड़ी सेक्टर में हमले के सबूत अगर भारत के पास मौजूद ही नहीं तो पाकिस्तान किसके खिलाफ और कैसी कार्रवाई करे। ये रिपोर्ट आगे आने को है।
आपके बाद बीबीसी के साथ।
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है।
अपनी आरा मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा।
ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है,
मेरा नवाज शरीफ और रॉयल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए बीबीसी उर्दू को।
मेरी गुजारिश है बीबीसी से,
मेरी सवाल ये है कि वसीतुल्लाह खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर के सामिन आपकी बात में शामिल होने के लिए 00952261113 पर कॉल कर सकते हैं।
खेलों की खबरों के साथ सबनाज।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम्स के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज दुबई में खेला जाएगा। पहले T20 में वेस्ट इंडीज की टीम की कयादत कार्लोस ब्रैथवेट कर रहे हैं, जिन्होंने इसी साल भारत में होने वाले वर्ल्ड T20 के फाइनल में लगातार 4 छक्के लगाकर वेस्ट इंडीज को इंग्लैंड के खिलाफ फतह दिलाई थी। वेस्ट इंडीज की टीम में मुतअद्दिद नए खिलाड़ी शामिल हैं। काबिले जिक्र बात ये है कि डेरन सैमी, जिनकी कयादत में वेस्ट इंडीज ने 2 मरतबा वर्ल्ड T20 टाइटल जीता है, टीम का हिस्सा नहीं है। उधर कानपुर में इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन इंडिया की पूरी टीम अपने पहली इनिंग्स में 318 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 152 रन बना लिए हैं। टॉम लिथम और कैन विलियमसन ने निस सेंचुरियां स्कोर की हैं। कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया की खवातीन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका की खवातीन टीम को तीसरे वनडे में 9 विकेटों से हरा दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर खिलाड़ियों के लिए पॉइंट्स की बुनियाद पर सजाओं का निजाम मुतारिफ करवाया है, जिसके तहत कसूर की मुनासिबत से दर्जाबंदी के बाद सजा का तयन किया जाएगा। खेल के दौरान गाली गलौच या एम्पायर के फैसले से इख्तिलाफ जैसी गलतियों के लिए खिलाड़ी को जुर्माना किया जाता है, लेकिन नए निजाम के तहत बार बार गलतियां दोहराने की सूरत में डीमेरिट पॉइंट्स की बुनियाद पर खिलाड़ी को बतौर सजा मुअत्तल भी किया जा सकता है। पाकिस्तान की 18 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की हॉकी टीम ढाका रवाना हो गई है, जहां अंडर 18 एशिया कप टूर्नामेंट का आगाज कल से हो रहा है। अमेरिकन टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स इंजरी के बाइस आइंदा हफ्ते शुरू होने वाला वुहान ओपन और चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगी। और पैन पैसिफिक ओपन में खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों के क्वार्टर फाइनल में पोलैंड की आग्नियाश्का राडवांस्का और डेनमार्क की कैरोलाइन वोवोज़नियाकी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। स्कॉटिश फुटबॉल लीग के सेमीफाइनल में फुटबॉल क्लब सेल्टिक का मुकाबला रेंजर्स से है।
खेलों की खबरें आपने सुनी सबनास से। सैरबीर में अब वक्त हुआ चाहता है खबरों की सुर्खियों का, जो कि सुना रही हैं शुमाइला जाफरी।
इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में उड़ी के मकाम पर होने वाले हमले के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी जारी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने पहली मरतबा उड़ी हमलों का जिक्र करते हुए कहा है कि इंडिया इस हवाले से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में 3 मकामात पर इंसदाद दहशतगर्दी कमांडो फोर्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया गया है। پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق روسی بری فوج کے دستے پہلی مرتبہ مشترکہ فوجی بشکوں کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے خطے میں موجود اپنے سب سے بڑے حریف سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ نظریاتی سطح پر نفرت پھیلانا اور اپنے ہمسایوں کو روننا بند کر دے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق روسی بری فوج کا ایک دستہ پہلی مرتبہ مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے پاکستان پہنچ گیا ہے اور یہ مشقیں دو ہفتے تک جاری رہیں گی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ کے ساتھ مہپارہ صفدر۔
روس کی سرکاری خبر ایجنسی تاس کے مطابق فرینڈشپ 2016 نامی فوجی مشقوں کی افتتاحی تقریب 24 ستمبر کو پاکستان آرمی کی بلندیوں میں فوجی تربیتی اسکول میں ہوگی۔ پاکستان اور روس کی بری افواج کے درمیان ہونے والی ان مشقوں کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید بڑھانا ہے۔ ان مشترکہ فوجی مشقوں میں دونوں ممالک کی جانب سے تقریباً 200 فوجی حصہ لیں گے۔ ان مشترکہ فوجی مشقوں کا مقصد پہاڑی علاقوں میں جنگ کے تجربات کا تبادلہ کرنا ہے۔ فوجی مشقوں کے دوران پاکستانی علاقوں میں مقیم غیر قانونی مسلح گروہوں کو ختم کرنے کی مشقوں پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی۔ واضح رہے کہ 2015 میں یعنی گزشتہ برس پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے روس کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران انہوں نے ایک دفاعی نمائش میں شرکت کی تھی۔ افغانستان پر روسی قبضے اور روس مخالف افغان مجاہدین کو پاکستانی امداد کے بعد روس نے پاکستان پر ہر طرح کے فوجی ساز و سامان کی فروخت پر پابندی عائد کر دی تھی، تاہم بعد میں روس نے یہ پابندی اٹھا لی تھی۔ دو برس قبل روسی وزیر دفاع نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران پاکستان اور روس نے دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی مہپارہ صفدر سے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے اڑی سیکٹر میں فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملے کے ثبوت بھارت کے پاس اگر خود موجود ہی نہیں تو پھر پاکستان کن کے خلاف اور کیسی کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پر الزام تراشی بھارتی قیادت کا وتیرا بن چکا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کے ہیڈ کوارٹر میں ایک تقریب کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ بھارتی قیادت کی طرف سے اڑی سیکٹر پر حملے کے بعد جو الزام لگایا گیا وہ صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی قیادت نے ماضی میں بھی اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ ان کی بات پر یقین کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ ابھی تک بھارت کے پاس اڑی سیکٹر میں ہونے والے حملے کے شواہد موجود نہیں ہیں اور بھارتی تحقیقاتی ایجنسیاں ابھی تک یہ طے نہیں کر سکیں کہ یہ حملہ کہاں سے اور کیسے ہوا۔
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مدعی سست اور گواہ چست۔ ہندوستانیوں کے پاس خود کچھ نہیں ہے ثبوت، تو پاکستان کس قسم کی کارروائی کرے؟ انہوں نے تو ایک الزام لگایا ہے اور الزام بھی صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے لگایا ہے۔ ہم نے تو یہاں میڈیا پہ کوئی قدغن نہیں لگائی، سینسرشپ تو انہوں نے لگائی۔ کیوں لگائی؟ کیونکہ پہلے ان کے جھوٹ کے پول اتنے کھل گئے کہ انہیں سینسرشپ لگانی پڑی۔ ان کے ڈی جی ایم او آپ کے سامنے، ان سے ایک بیان منسوب کیا گیا پاکستان کے بارے میں شواہد کے حوالے سے، انہوں نے خود اس کی تردید کر دی۔ بہت ساری اور باتیں جو ان کی میڈیا بڑے ذوق شوق سے جس کی تشہیر کر رہی تھی وہ سارے کانٹرڈکٹ ہو گئے۔ تو پاکستان ہیز نتھنگ ٹو آنسر۔ جو بھی جواب دہی ہونی ہے وہ ہندوستان کو کرنی ہے۔
ایک سوال کے جواب میں چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ بلوچ کانفرنس رہنما برمداغ بگٹی کو پاکستان لانے کے لیے انٹرپول کو جلد ہی خط لکھ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ برمداغ بگٹی کو بھارت میں سیاسی پناہ دینے کا اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کون کروا رہا ہے۔ شناختی کارڈوں کی تصدیق سے متعلق جاری مہم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب تک 2000 غیر ملکیوں نے رضاکارانہ طور پر پاکستانی شناختی کارڈ واپس کیے ہیں، جبکہ 50,000 شناختی کارڈ بلاک کیے جا چکے ہیں۔ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان کے رہنما ملا اختر منصور کو جعلی پاکستانی شناختی کارڈ جاری کیا گیا، جس کی جواب دہی حکومت کو اقوام متحدہ میں دینی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک نادرا کے 18 اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے، جو جعلی شناختی کارڈ بنانے میں ملوث تھے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان ایجنسی کے قریب نامعلوم افراد نے سیبوں سے لدے چار ٹرکوں کو آگ لگا دی اور کم از کم تین افراد کو اغوا کر لیا۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ واقعہ آج صبح گملزام روڈ پر پیش آیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ وانا سے ٹرکوں میں سیب ڈیرہ اسماعیل خان کی جانب لے جائے جا رہے تھے کہ کرکڑا کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے ٹرکوں کو روک کر آگ لگا دی۔ ان میں تین بڑے اور ایک چھوٹا ٹرک شامل تھا۔ یہ مقامی لوگوں کی ملکیت بتائے گئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ مسلح افراد اپنے ساتھ ایک کار اور ایک ڈبل کیبن پک اپ گاڑی تین افراد سمیت لے گئے ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ جس مقام پر شدت پسندوں نے یہ کاروائی کی وہاں تھوڑی دیر میں بڑی تعداد میں گاڑیاں جمع ہو گئی تھیں۔ یہاں یہ اطلاعات بھی ہیں کہ مسلح افراد اپنے ساتھ آٹھ ڈرائیوروں اور کلینرز کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے ہیں، لیکن اب تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ اس کاروائی میں مقامی شدت پسند ملوث ہو سکتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مسلح افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ جنوبی وزیرستان ایجنسی میں سال 2009 میں شروع کیے گئے فوجی آپریشن راہ نجات کے بعد اب بیشتر علاقوں کو شدت پسندوں سے صاف قرار دیا جا چکا ہے، جس وجہ سے چند روز پہلے جنوبی وزیرستان کے متاثرین کی وطن واپسی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس علاقے میں اغوا کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے سال 2012 میں گملزام ڈیم پر کام کرنے والے انجینئرز اور دیگر عملے کو بھی اغوا کیا گیا تھا۔ ان مغوی اہلکاروں میں سے ایک کو قتل کرنے کے بعد دیگر کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح اس سال مارچ میں فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران اور دیگر عہدیداروں کو اغوا کیا گیا تھا، جنہیں مئی کے مہینے میں پھر رہا کر دیا گیا۔ ان واقعات کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان مغویوں کو آیا تاوان کے بعد رہا کیا گیا ہے اور یا کوئی شرائط تسلیم کرائی گئی ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں ان شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن راہ نجات سال 2009 میں شروع کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں مقامی لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اب بات کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی، جہاں پر صوبائی اسمبلی نے حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اقلیتی رکن سنتوش کمار کی نشست کو خالی قرار دیا ہے۔ وہ طویل عرصے سے اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے تھے، جس پر اسمبلی نے ان کی نشست کو خالی قرار دینے کے لیے کثرت رائے سے ایک تحریک منظور کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
سنتوش کمار کا تعلق نہ صرف وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری کے قریبی لوگوں میں ہوتا تھا، بلکہ ایک وقت وہ مسلم لیگ نون بلوچستان کا ترجمان بھی تھا۔ لیکن دو ڈھائی سال قبل وہ نہ صرف منظر عام سے غائب ہو گئے بلکہ اسمبلی کے اجلاسوں میں بھی شرکت کرنا چھوڑ دیا، جس کے باعث بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون ہی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ کے مشیر محمد خان لیڈی نے سنتوش کمار کے نشست کو خالی قرار دینے کی ایک تحریک پیش کی۔
تحریک پیش کرتا ہوں کہ مسٹر سنتوش کمار رکن صوبہ اسمبلی متواتر 40 دن سے زائد اسمبلی کی نشستوں سے غیر حاضر رہا ہے، لہذا اسمبلی کے قواعد و انضباط کار کے قاعدہ نمبر 52 جسے آئین کے آرٹیکل 64 کی شکل 2 اور آرٹیکل 127 کے ساتھ پڑھا جائے کے تحت مسٹر سنتوش کمار رکن صوبہ اسمبلی کی نشست کو خالی قرار دیا جائے۔
سنتوش کمار کا تعلق بلوچستان کی ہندو اقلیتی برادری سے ہے۔ وہ پہلی مرتبہ مسلم لیگ نون کی نشست سے سن 2013 کے عام انتخابات کے نتیجے میں اقلیتوں کی مخصوص نشست پر بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ ان کی نشست کو خالی قرار دینے سے متعلق تحریک کو جب اسپیکر رائلہ دورانی نے ایوان میں رائے شماری کے لیے پیش کیا تو ایوان نے اسے کثرت رائے سے منظور کیا۔
اکثریت نے اپنی رائے ہاں میں دی ہے، اس لیے ایوان کی اکثریت کے ساتھ یہ تحریک منظور کی جاتی ہے۔ تحریک منظور ہوئی، لہذا مسٹر سنتوش کمار رکن صوبائی اسمبلی کی نشست کو خالی قرار دیا جاتا ہے۔
تحریک کے منظوری کے فوراً بعد اسمبلی سیکریٹریٹ سے سنتوش کمار کی نشست کو خالی قرار دینے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے آئینی ماہر کامران مرتضی ایڈوکیٹ کو ان کی نشست کو خالی قرار دینے کے نوٹیفیکیشن پر اعتراض ہے۔
ہاؤس ڈکلیئر تو کر سکتا ہے اس سیٹ کو ویکنٹ، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ وہ ڈکلیئر کرنے کے وہ یہ ڈیکلریشن دینے کے بعد یا یہ ریزولیشن دینے کے بعد جو ہے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوائے گا۔ سیٹ ویکنٹ کرنا یا سیٹ کا نوٹیفائی کرنا یا کسی کو ڈی نوٹیفائی کرنا، یہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں۔
میں نے سنتوش کمار سے فون پر رابطہ کرنے کی متعدد بار کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا موقف معلوم نہیں کیا جا سکا۔ تاہم بعض ذرائع کے مطابق ان کے نواب ثناء اللہ زہری سے 1.5-2 سال قبل اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اختلافات سنتوش کمار کے ایم پی فنڈز کے استعمال کے حوالے سے پیدا ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق سنتوش کمار خوف سے بھی دوچار ہیں جس کی وجہ سے وہ اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
امریکہ کی ریاست نارتھ کیرولائنا کے شہر شارلٹ میں منگل کے روز پولیس کے ہاتھوں ایک سیاہ فام شخص کی ہلاکت کے بعد نافذ کیے گئے کرفیو کے باوجود احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اب نارتھ کیرولائنا کا ریاستی تفتیشی بیورو اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ نیویارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
جمعرات کی رات میں کرفیو نافذ ہونے کے باوجود سینکڑوں مظاہرین نے شارلٹ شہر میں زیادہ تر پرامن احتجاج کیا۔ شہر میں بھاری تعداد میں پولیس اور نیشنل گارڈز کے جوان تعینات تھے لیکن کرفیو کی خلاف ورزی کے باوجود مظاہرین کو روکا نہیں جا رہا تھا۔ منگل کے روز شارلٹ میں پولیس کے ہاتھوں ایک 43 سالہ سیاہ فام شخص کیتھ سکاٹ کی ہلاکت کے بعد سے مظاہرے جاری ہیں۔ شارلٹ شہر میں مظاہرین کو ایک شاہراہ سے ہٹانے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال بھی کیا۔ مظاہرین پر ہیلی کاپٹروں سے نگرانی بھی رکھی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہونے والے مظاہروں میں تشدد کے سبب ایک شخص گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا اور 9 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ مظاہرین نے کئی دکانوں اور بسوں کو نقصان بھی پہنچایا تھا۔ پولیس نے اب تک 40 سے زیادہ مظاہرین کو گرفتار بھی کیا ہے۔ پولیس کے مطابق کیتھ سکاٹ کو اس وقت پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا جب پولیس کے بار بار کہنے کے باوجود سکاٹ نے پستول نہیں پھینکی، لیکن پولیس کے پاس موجود ویڈیو میں یہ واضح نہیں ہے کہ سکاٹ کے ہاتھ میں بندوق تھی یا نہیں۔ اب سکاٹ کے گھر والوں کو تو پولیس نے ویڈیو دکھا دیا ہے، لیکن سکاٹ خاندان کے وکیل جسٹن بیمبرگ مطمئن نظر نہیں آتے۔ وکیل جسٹن بیمبرگ کہہ رہے تھے کہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پولیس والوں کی جانب حملہ کرنے نہیں بڑھ رہے تھے، بلکہ وہ پیچھے جا رہے تھے اور ان کے ہاتھ بھی نیچے تھے، اور تب ہی انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب مظاہرین کا بھی مطالبہ ہے کہ پولیس وہ ویڈیو منظر عام پر لے آئے، لیکن پولیس چیف کیر پٹنی نے اس کیس میں تفتیش متاثر ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے ویڈیو جاری کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔
I'm going to be very intentional about protecting the integrity of the investigation and in so doing I'm not going to release the video۔
مظاہروں کا سلسلہ جاری رہنے کے سبب نارتھ کیرولائنا ریاست کے گورنر نے ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر رکھی ہے، جبکہ شارلٹ شہر میں رات کا کرفیو بھی جاری رہے گا۔
شام کے شہر حلب میں باغیوں کے قبضے سے علاقے واپس لینے کے حکومتی اعلان کے چند گھنٹے بعد ہی شدید بمباری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری نے روس سے اعتماد کی بحالی کے لیے فضائی کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا، جسے روس نے مسترد کر دیا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں فرحت جاوید۔
شام میں جنگ بندی کا معاہدہ بحال کرنے کے لیے امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کے مذاکرات بے نتیجہ ثابت ہوئے ہیں، جس کے بعد سے حلب کے مشرقی حصے میں روسی اور شامی طیاروں کی بمباری جاری ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا نے فوج کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ شہریوں کو اس بات کی تاکید کر رہی ہے کہ وہ باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں جانے سے گریز کریں۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ ان تازہ کارروائیوں میں صرف فضائی حملے کیے جائیں گے یا زمینی فوجی دستے بھی حصہ لیں گے۔ روس نے تاحال ان فضائی حملوں کا حصہ ہونے کے حوالے سے تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ مقامی صحافی مونتر اتاکی نے بی بی سی کو بتایا کہ شہر کو شدید ترین بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
Water is hard to get and food it's not enough.
پانی کا ملنا مشکل ہے، خوراک ناکافی ہے، مارکیٹیں خالی ہو چکی ہیں، پھل نہیں، سبزیاں نہیں اور بچوں کے لیے دودھ تک دستیاب نہیں۔ میں 5 دن تک تلاش میں رہا مگر کچھ نہ ملا، اور یہ سب کچھ تلاش کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔
وائٹ ہیلمٹس نامی شامی امدادی تنظیم کا کہنا ہے کہ صبح سے اب تک 25 جبکہ مجموعی طور پر 60 سے زائد فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ ادھر شام میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے سربراہ جان ایجلینڈ نے کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کا خاتمہ عام شہریوں کی مشکلات میں اضافے کا واضح پیغام ہے۔
مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے جیسے اب ہتھیار بول رہے ہیں، اور ہم ایک بار پھر ایک بیکار فوجی کھیل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب عام شہریوں کے لیے مزید اذیت اور تکلیف ہوگی، اور اگر آپ کے امدادی کارکن ہوں تو آپ کو امداد کی بحالی کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس ترک شام سرحد پر 40 امدادی ٹرک ایک ہفتے سے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ان میں مشرقی حلب کے لیے امدادی سامان ہے، مگر ہم وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ فریقین ہمیں سیکورٹی سے متعلق یقین دہانی نہیں کرا رہے۔
countries are not giving us assurances.
جنگ بندی معاہدہ بحال کرنے کے لیے روس اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کی بات چیت ناکام رہی. امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور ان کے روسی ہم منصب سرگئی لاروف شامی جنگی طیاروں کی پروازیں بند کرنے اور شہروں پر بمباری روکنے کے لیے اتفاق رائے نہیں کر سکے. ملاقات کے بعد جان کیری کا کہنا تھا کہ اعتماد کی بحالی کا واحد راستہ فضائی حملوں کو روکنا ہے, دوسری صورت میں بات چیت بیکار ہوگی.
اگر روس ہمارے پاس تعمیراتی تجاویز لے کر آیا تو ہم سنیں گے. لوگوں کو یقین دہانی کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ معتبر ہے. شام میں تباہی اور الجھنوں کے بیچ بونے والی اس بمباری کے خاتمے سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس وقت سب سے اہم جزو اعتماد کی بحالی اور اعتماد سازی ہے.
جبکہ شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے سٹیفن ڈی مستورا نے کیری لاروف ملاقات کو طویل, اذیت ناک اور مایوس کن قرار دیا.
ہم پوری امید تھے اور یقیناً ہمیں اب بھی امید ہے کہ اس اجلاس میں شامی شہریوں کے مسئلے کے ٹھوس حل کے طور پر ان کے خلاف ڈھائے جانے والے مظالم کا خاتمہ ہی شامی شہریوں کے مسئلے کے حل کے طور پر پیش کیا جا سکتا تھا, مگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے.
شام کی حکومت نے پیر کے روز جنگ بندی کے معاہدے کے خاتمے کا اعلان کیا تھا. شام میں حکومت کو روس اور حزب اختلاف کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے, جبکہ دونوں عالمی طاقتیں ایک دوسرے پر جنگ بندی کے معاہدے کی پابندی نہ کرنے کا الزام بھی عائد کر رہی ہیں.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا فرج جاوید سے. سیربین ابھی جاری ہے.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے.
یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اب وقت ہوا چاہتا ہے کھیلوں کی خبروں, تجزیوں اور تبصروں پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے, جو کہ پیش کر رہے ہیں اور ترتیب دیا ہے عبد الرشید شکور نے.
ٹیم میں نہیں تھا, واپس آیا ٹیم میں, کیپٹن بن گیا.
دو سال سے پھر میچ نہیں کھیلا ہے. آج ہماری رینکنگ 194 پہ دنیا کے سب سے لوئسٹ رینکنگ ہے.
تم پینلٹی کارنر پہ دوڑتے تھے تو ہم نے تمہاری کمپیوٹر سے سپیڈ نکالی.
مصباح الحق میں ایسی کیا خاص بات جو دوسروں میں نہیں؟ پاکستانی فٹ بال کی بدحالی کا کون ذمہ دار اور اصلاح الدین کا ڈوپ ٹیسٹ کیوں ہوا؟ کھیل کے میدان سے عبد الرشید شکور کا سلام. حکمرانی چاہے ایک ہی دن کی کیوں نہ ہو, اس کا اپنا مزہ ہے. پاکستان بھی ٹیسٹ کرکٹ کا عالمی نمبر ایک بنا ہے اور اس کی روایتی ٹرافی جو دیکھنے میں کسی پہلوان کو جیتنے پر دیے گئے گرز جیسی معلوم ہوتی ہے, کپتان مصباح الحق کے حوالے کر دی گئی ہے. پاکستان یہ عالمی نمبر ایک رینکنگ کتنے دن, کتنے ہفتے یا کتنے مہینے برقرار رکھتا ہے یہ تو بات کی بات ہے. فی الحال ہر کوئی پاکستانی کرکٹ ٹیم اور خاص طور پر کپتان مصباح الحق کی تعریف میں مصروف ہے. میں نے مصباح الحق کو زحمت دی اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ عالمی نمبر ایک بننے کے اس سفر کا سب سے اہم موڑ کون سا تھا, جب آپ کو یہ احساس ہوا ہو کہ پاکستانی ٹیم بھی دنیا کی بہترین ٹیم بن سکتی ہے.
ٹرننگ پوائنٹ بیسیکلی وہ ساؤتھ افریقن سیریز 2010 کی. ٹیم میں نہیں تھا, واپس آیا ٹیم میں, کیپٹن بن گیا, پھر ایک بیسٹ ٹیم کے سامنے کھیلنا اور اس کے اگینسٹ اچھا کھیل کے دونوں میچز ڈرا کرنا ہے, اور اس کے بعد جو بلیو آئی اس نے ہمیں ہیلپ کیا.
مصباح الحق سے میں نے پوچھا کہ ماضی میں پاکستان کی متعدد مضبوط ٹیمیں بھی عالمی نمبر ایک نہ بن سکیں, آخر آپ کی ٹیم میں ایسی کیا خوبی ہے؟
میرے خیال میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس ٹیم کی, دے گاٹ اے پوائنٹ ٹو پروف. موٹیویشن لیول کافی ہائی ہے سارے پلیئرز کا. ایوری پلے فار ایچ ادر فار دی ٹیم.
مصباح الحق سے میرا آخری سوال تھا کہ آپ کس جیت کو اپنی کپتانی کی سب سے یادگار کامیابی سمجھتے ہیں؟
کرنٹ سیریز جو 2016 ابھی انگلینڈ میں ریسنٹلی کھیل کے ہیں, to draw that series even, that was remarkable, especially after a long time hum is kisam ki conditions mein the jahan pe humne logon ne totally write off kiya hua tha.
پاکستان کے مہنگے ترین فٹ بالر کلیم اللہ نے پہلے کرگستان کی فٹ بال لیگ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اب وہ امریکی فٹ بال لیگ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ میں نے کلیم اللہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کرگستان کی فٹ بال لیگ میں زبردست کارکردگی کے بعد اب آپ امریکی فٹ بال لیگ کھیل رہے ہیں، کیا آپ نے اپنے لیے جو کچھ سوچا تھا وہ حاصل ہو چکا؟
میں اپنے ٹیم جو ہے وہ میرا ابھی تک تو اسٹارٹ ہے، میں ابھی اسٹارٹ لیا، بگننگ ہے میرا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اور محنت کروں اور آگے جاؤں اور اپنے ڈریم تک پہنچاؤں تاکہ اپنے ینگ جنریشن جتنے بھی ہیں ان کا یہ امید رہے کہ ہمارے پاکستان کا بھی کوئی پلیئر جو باہر کنٹریز میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کے لیے میں ایک رول ماڈل ہوں تاکہ وہ بھی کل انشاءاللہ ہمارے جس مقام پہ آج میں ہوں میں سے بھی اچھے مقام میں پہنچے اور پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں۔ یہ ہر پلیئر کا خواہش ہے کہ وہ انگلش پریمیئر لیگ کھیلیں اور میری بھی خواہش ہے کہ میں انگلش پریمیئر لیگ کھیلوں۔
کلیم اللہ سے میں نے پوچھا کہ آپ کو اور محمد عادل کو تو پاکستان سے باہر کھیلنے کا موقع مل گیا، لیکن آپ جیسے اور کئی باصلاحیت کھلاڑی موجود ہیں اس ملک میں لیکن انہیں یہ مواقع میسر نہیں، وہ کیا کریں؟
فیڈریشن کو یہ چیز سمجھنا ہوگا کہ کیسے فٹ بالی کو بہتر کرنا ہوگا، کیسے پلیئرس کو پروموٹ کرنا ہوگا، تو پلیئرس کو فیسلٹیز دیں گے، اسٹیڈیمز دیں گے، ٹریننگ گراؤنڈ دیں گے، اکیڈمی دیں گے، تو تب پلیئر پروموٹ ہوں گے، تو پھر دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کرتے رہیں گے۔
کلیم اللہ سے میرا آخری سوال تھا کہ پاکستانی فٹ بال کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، دو سال سے پاکستانی ٹیم انٹرنیشنل فٹ بال بھی نہیں کھیل پائی ہے، اس صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟
بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس کی بات ہوتا ہے کہ پاکستان میں جتنے ابھی لوگ فٹ بال کی طرف توجہ دیا ہوا ہے یا جتنے بھی ینگ جنریشن ہے وہ فٹ بال کی طرف توجہ دیا ہے، اپنے انگلش پریمیئر لیگ سارے میچز لائف دیکھتے ہیں ٹی ویز پہ، تو ہر ایک کو خواہش ہے وہ بھی پاکستان ٹیم کا حصہ بنے۔ پاکستان ٹیم بند ہے تو لازمی بات ہے بہت سے بچوں اور بہت سے ایسے پلیئر جس کو نقصان پہنچ رہے پاکستان میں کھیلنے، دو سال سے نہیں کھیلے لوگ۔ اور دوسری بات یہ، جب میں نے لاسٹ فرینڈلی گیم کھیلا تھا پاکستان کی طرف سے فیفا فرینڈلی میچ لبنان میں، تو ہم لوگوں کی رینکنگ بہت اچھے ہوئے ہیں اس میں، 155 پہ ہیں، اور آج ہم دو سال سے پھر میچ نہیں کھیلے، آج ہماری رینکنگ 194 پہ دنیا کے سب سے لوویسٹ رینکنگ ہے۔ تو اس وجہ سے کہ فٹ بال جب آپ کا اسٹاپ ہو تو آپ کے پلیئروں کا بھی نقصان ہے، ملک کا بھی نقصان ہے اور فیڈریشن کو بھی نقصان ہے، اور فیفا بجٹ بھی نہیں دیتے، پھر آپ کے جو جتنے بھی پلیئرس ہیں یہ اس under 14 under 16 under 18 under 19 under 20 under 21 under 22 under 23 ہر سال یہ چیمپئن شپ ہوتا ہے، اور یہ دو سالوں میں یہ اس چیمپئن شپ کا حصہ نہیں بنے پاکستان، جتنے بھی ینگ جنریشن جو ہے وہ 16 کا حصہ ہو یا 18 کا یا 13 کا حصہ ہو، وہ سارے اس چیمپئن شپ سے محروم ہو چکے ہیں، تو اسے بہت بڑا نقصان ہے ہمارے پلیئرز کو اور خاص کر پاکستان میں فٹ بال کا۔
آج کل شاید ہی کوئی ایسا دن جاتا ہو جب کھیلوں کی دنیا میں ڈوپنگ کا تذکرہ نہ ہوتا ہو، بلکہ ان دنوں تو مبینہ طور پر روسی ہیکرز کی جانب سے بڑے بڑے کھلاڑیوں کی میڈیکل رپورٹس منظر عام پر لانے کا چرچا ہے۔ پاکستانی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان اصلاح الدین سے میں گفتگو کر رہا تھا ان کی اس تیز رفتاری کی جو وہ حریف ٹیموں کے پینلٹی کارنرز کو ناکام بنانے کے لیے ڈیش کیا کرتے تھے، لیکن دوران گفتگو اصلاح الدین نے یہ انکشاف کر کے مجھے حیران کر دیا کہ وہ ہاکی کی دنیا میں پہلے کھلاڑی تھے جن کا ڈوپ ٹیسٹ ہوا تھا، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ سنیے انہی کی زبانی۔
اگینسٹ انڈیا کھیل رہے تھے سیمی فائنل اولمپکس کا میونخ میں، تو انڈیا کا جو ایک فل بیک تھا مکبین سنگھ، اس کو وہ پینلٹی کارنر کا کنگ کہتے تھے، اور وہ پینلٹی کارنر کا کنگ تھا اور وہ درجنوں کے حساب سے گول کرتا چلا آ رہا تھا، اسی طرح پال لیجن کرتا چلا آ رہا تھا، اسی طرح کراؤزے کر رہا تھا، تو ہم دیکھتے تھے کہ جب وہ ہٹ مارتے تھے تو اتنی تیز ہٹ ہوتی تھی پال لیجن کی کہ جب وہ ہٹ مارتا تھا ڈی گرے تو گول پوسٹ سے گیند ٹکرا کر، یعنی گول کے تختے سے ٹکرا کر جو واپس جاتی تھی نا، تو گیند آ کے سینٹر لائن پہ گرتی تھی، تو یہ ریٹرن تھا اس کا۔ تو ہم سوچتے تھے کہ یار یہ اس کو یہ مارتا ہے تو اس کو روکا بھی تو جا سکتا ہے۔ اچھا، میں اسکول اور کالج میں جو ہے ایتھلیٹک کرتا تھا، اور اس زمانے میں کیمپس میں ہمارے 50 yards 100 yards کی فارورڈس کی جو ہے بڑی ڈیشنگ ریسنگ ہوتی تھی، تو جتنے بھی ہمارے ساتھ فارورڈز ہوتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ میں ان سے 5 to 10 steps آگے ہوتا تھا جب ہمارے 100 meters کی ہوتی تھی۔ تو ہمارے کوچز نے کہا کہ ایسے کریں کہ بھائی پینلٹی کارنر کے اوپر جو ہے تم ڈیش کرو گے، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں ڈیش کروں گا۔ تو جب میں نے ڈیش کرنا شروع کیا تو یہ لوگ جب مارتے تھے تو مارنے سے پہلے میں گیند کے پاس پہنچ جاتا تھا،
اور میں گیند اٹھا کے لے آتا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب گراس تھی. تو 17 پینلٹی کارنرز اور کارنرز ملے انڈیا کو اور سارے کے سارے میری اسٹک سے لگے اور باہر چلے گئے. بلکہ مکبین نے جب پہلا پینلٹی کارنر مارا تو میری اسٹک ٹوٹ کے گراؤنڈ سے باہر اور ڈیڑھ بالش کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں. میں بھی پریشان ہو گیا, میرا اوپر سے جوڑ بھی ہل گیا تھا کندھا. میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ میچ 2 گول سے جیت گئے. اسی وقت مجھے جو ورلڈ کا سب سے پہلا ہاکی میں جو ڈوپ ٹیسٹ ہوا ہے وہ میرا ہوا ہے. وہ مجھے پکڑ کے لے گئے جرمنز اور کہنے لگے کہ تم چلے ہمارے. میں نے کہا بھائی کس لیے کہتے تمہارا ڈوپ ٹیسٹ ہوگا. مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈوپ ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے 6 مہینے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے وہ سب آ جائے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. وہ جناب ڈوپ ٹیسٹ میں کوئی 2 گھنٹے لگائے انہوں نے. ادھر 2 گول سے ٹیم جیتی ہوئی ہے, جشن منا رہی ہے, فائنل میں آ گئے ہیں, جرمنی سے فائنل ہے. تو وہ چاہتے تھے کچھ نکال دیں تو جرمنی سے پہلے ٹیم کچھ اسکریچ کر دیں. میں بھی ڈرا ہوا تھا. خیر اللہ کا شکر ہے 2 گھنٹے بعد انہوں نے وہ سارے کچھ 6 ڈاکٹروں کو بورڈ بیٹھا ہوا تھا اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو جرمن لینگویج میں. اس کے بعد 2 گھنٹے بعد کہتے ہیں اوکے ناؤ یو کین گو. میں نے کہا وائی می, اتنے 26 لوگ کھیل رہے تھے تو مجھے کیوں لے کر آئے. تو انہوں نے بتایا کہ تم پینلٹی کارنر پہ دوڑتے تھے تو ہم نے تمہاری کمپیوٹر سے اسپیڈ نکالی. انہوں نے کہا کہ جی کمپیوٹر سے 16 گز کے اندر 14 گز رہ جاتے ہیں تو بال سے دگنی ہے. تو ہم نے کہا کمپیوٹر میں ایرر آ گیا ہے. انہوں نے تو کہا دوبارہ نکالو. دوبارہ نکالی تو کمپیوٹر نے پوری اسپیڈ بتائی. تو دوبارہ اسپیڈ بتائی, ہم نے کہا نہیں کمپیوٹر سی ٹھیک ہے, بندے میں ایرر ہے, اس کو پکڑ لو. تو ہمیں پکڑ کے لے گئے. اللہ کا شکر ہے وہ کلیئر ہو گیا. دین دے ڈکلیئر کہ ہی از دی فاسٹ مین فاسٹسٹ مین ان دی فیلڈ ہاکی ان دی ورلڈ.
اصلاح الدین سے میں نے پوچھا کہ آپ نے پینلٹی کارنرز پر ہٹ لگانے والے ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی کے نام گنوا دیے, تو ان کی خطرناک ہٹ روکتے ہوئے کبھی کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟
میرے ویسے چوٹ نہیں لگی, مگر ایک دفعہ مجھے پال لیجن نے 76 مونٹریال میں جان کے مارا تھا. اس تھرڈ اینڈ فورتھ پوزیشن کا میچ مونٹریال میں ہو رہا تھا اور 7 پینلٹی کارنر میں اس کو روک چکا تھا. انٹرویل میں ہم جیت رہے تھے 3-1 سے. کھیل ختم ہونے میں 5 منٹ رہ گئے تھے, ہم جیت رہے تھے. تو انٹرویل میں اس کے کوچ نے اس کو برا بلا کہا پال لیجن کو کہ اتنے 7 پینلٹی کارنر اٹھا کے لے گیا, تم کس بات کے فل بیک ہو. اور اس نے کہا کہ کلن مار دو اس کو اگر تم مطلب ہی تمہارے سامنے آتا ہے, جیسے کہتے ہیں ہم کہ مار دو اس کو. اس نے کیا کیا کہ بجائے جو 8th پینلٹی کارنر ملا تو بجائے گول میں مارنے کے اس نے ڈائریکٹ ہٹ میرے اندر ماری اور وہ کوئی 200 میل کی اسپیڈ سے گیند میرے گھیان لگی ہے گھٹنے کے اوپر آمنے سامنے. تو میرا پورا گھٹنا جو تھا ہڈی سمیت پورے کٹوری نکل گیا گھٹنے کی اور پورا گچھا سا باہر آ گیا. مجھے ہاسپٹل لے گئے. تو پال سب سے پہلا آدمی پال لیجن تھا جو مجھے ولیج کے ہاسپٹل میں دیکھنے آیا. کہنے لگا کہ کیسے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہوں. میں نے کہا تم نے جان کے مارا ہے. کہتا ہاں میں نے جان کے مارا ہے. میں نے کہا تم نے کیوں مارا. کہلے میرے کوچ نے کہا تھا کہ تم نے 7 پینلٹی کارنر روکے, اب کہ اس کو مار دو بیچ میں. میں نے غصے میں مار دی, مگر میرا یہ نہیں تھا کہ اتنی زور سے تمہیں لگے. لیکن اب مجھے یقین ہے کہ تم ساری عمر ہاکی نہیں کھیلو گے. میں نے کہا پتہ نہیں میں ہاکی کھیلوں گا نہیں کھیلوں گا, اب چل بھی سکتا نہیں چل سکتا, ابھی تو بات کی بات ہے. 6 مہینے کے بعد جو ہے قادم سینٹری ہاکی ٹورنامنٹ لاہور میں ہو رہا تھا, میں کپتان تھا. پال مجھے ملا, میں ہوٹل سے نیچے اتر رہا تھا. کہتا اصلاح بات سنو. میں نے کہا کہ گراؤنڈ میں بات کریں گے. وہ یہ سمجھ رہا تھا میں کوئی آفیشیلوں کی ٹیم کے ساتھ آیا ہوں. نیکسٹ ڈے اللہ کا شکر ہے اسی اسپیڈ سے اسی طرح میں پھر دوڑ رہا تھا اور پال لیجن کا پینلٹی کارنر روک رہا تھا.
اور اصلاح الدین کی اسی دلچسپ گفتگو پر اب مجھے اجازت دیجیے.
کھیل کے میدان آپ نے سنا عبدالرشید شکور سے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا T20 میچ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں شروع ہوئی ہونے والا ہے. پاکستان کے کپتان سرفراز احمد نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کی ٹیم میں محمد عامر کو شامل نہیں کیا گیا. آپ سامعین کو یاد دلاتے چلیں کہ صرف 2 دن پہلے ہی محمد عامر کی وہ اپنے رشتہ ازدواج میں ان کی شادی ہو گئی ہے. دوسری طرف محمد نواز کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے. یاد رہے کہ پاکستان کی T20 ٹیم نے حال ہی میں انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ میں کھیلے گئے میچ میں انہیں شکست دی تھی. اس میچ میں پاکستان کی پرفارمنس انتہائی شاندار رہی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کی T20 ٹیم کی پرفارمنس کیسی رہے گی. آئیے نظر ڈالتے ہیں اس کے علاوہ ہماری BBC Urdu.com کی ویب سائٹ پر بھی, جہاں آپ اسپورٹس کی خبریں پڑھ سکتے ہیں. سب سے بڑی خبر ہے کشمیر میں جمعے کو کرفیو میں سختی کے باوجود مظاہرے. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام ایڈیٹر تھی ماپارا صفدر, پروڈیوسر تھے فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے کرس مارشل, اسلام آباد میں اسرار الحق. عادل شازیب کو اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کے ساتھ شمائلہ جعفری.
شام کے شہر حلب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر خانہ جنگی کے آغاز سے اب تک کی بدترین بمباری جاری ہے، جس میں آج 30 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ نائجیریا میں پارلیمنٹ گزشتہ دور حکومت کے دوران ہونے والی 17 ارب ڈالر کی خرد برد کی تحقیقات کرے گی۔ تھائی لینڈ میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے 5 غیر ملکیوں کو فائرنگ کے تبادلے کے بعد گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے اسلحہ اور جعلی پاسپورٹ برآمد ہوئے ہیں۔ مصر میں حکام کا کہنا ہے کہ انہیں اب تک دریائے نیل سے 80 تارکین وطن کی لاشیں مل چکی ہیں۔ یہ تارکین وطن ایک کشتی پر سوار تھے جو بدھ کے روز ڈوب گئی تھی۔ انٹرنیٹ کمپنی یاہو کا کہنا ہے کہ جس سائبر حملے میں ہیکرز نے اس کے 50 کروڑ صارفین کے اکاؤنٹس کی معلومات چوری کی، وہ کسی ریاست کی معاونت سے ہوا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔